صلي وسلم على رسوله الكريم اما بعد. سورہ انفال کی اور سورہ توبہ کی تلاوت کی گئی ہے. کچھ حصہ سورہ توبہ کا باقی ہے جس کو انشاءاللہ کل تلاوت کیا جائے گا. یہ دونوں صورتیں زیادہ تر جہاد کے سلسلے کے احکام سے بھری ہوئی ہیں. مال غنیمت کا استعمال کس طریقے سے ہو, اور اگر جہاد میں قیدی ہاتھ میں آ جائیں تو ان کے ساتھ کیا معاملہ کیا جائے, مال غنیمت کو کس طرح سے تقسیم کیا جائے, اور اسی طریقے سے مختلف غزوات کا احوال, خاص طور پر غزوہ بدر, غزوہ حنین کا اس میں ذکر کیا گیا ہے, اور اس کے ان واقعات کو بیان کیا گیا ہے کہ جس میں مسلمانوں کے لیے بہت سی عبرتیں ہیں. لیکن لازمی بات ہے کہ ان واقعات کو یہاں پر بیان نہیں کیا جا سکتا سب کو, اس لیے مختلف باتیں جو فائدے کی ہوں گی اور جو اللہ تعالیٰ ذہن میں ڈالیں گے ان میں سے کچھ باتیں یہاں پر ہو جائیں گی. چنانچہ شروع میں اللہ رب العزت نے اہل ایمان کی کچھ صفات کا ذکر فرمایا ہے کہ اللہ کی نظر میں اہل ایمان وہ ہیں کہ جب ذکر کیا جاتا ہے, جب اللہ کا وہ ذکر کرتے ہیں تو ان کے قلوب روشن ہو جاتے ہیں, اور جب اللہ کی آیتیں تلاوت کرتے ہیں تو ان کے ایمان میں اور زیادتی ہوتی ہے اور اپنے رب پر وہ بھروسہ کرنے والے ہیں. اسی طریقے سے ان کی صفات میں یہ بات بھی ذکر فرمائی کہ وہ نماز قائم کرتے ہیں اور ہم نے جو رزق دیا ہے اس کو خرچ کرتے ہیں اللہ کے راستے میں, اور فرمایا کہ یہی اہل ایمان ہیں یقینی طور پر جن کے اللہ کے پاس درجات ہیں اور مغفرت ہیں اور رزق کریم ہیں. اسی طریقے سے اب آگے غزوہ بدر کا اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا ہے. جنگ بدر ہر شخص جانتا ہے رمضان المبارک میں ہوئی, 17 رمضان المبارک کو, اور یہ باقاعدہ جو ہے وہ جنگ کے ارادے سے صحابہ کرام نہیں نکلے تھے, لیکن بعد میں یہ صورت ایک جنگ کی ہو گئی. اس میں بہت مختصر سے صحابہ کی تعداد بہت مختصر تھی, یعنی صرف 313 صحابہ کرام تھے, اور ایسے کہ جن کے پاس نہ سواریاں تھیں اور نہ ہی ان کے پاس ہتھیار تھے, اور ان کے مقابلے میں کفار جو ہے وہ ہتھیار بند بھی تھے, تعداد بھی ان کی 1000 یا اس سے زائد تھی. اور ایسے موقع پر اللہ رب العزت نے پھر مسلمانوں کی مدد فرمائی اور فرشتوں کو بھیج کر مدد کی, چنانچہ اس کو یہاں پر ذکر کیا گیا ہے. اسی طرح اللہ رب العزت یہ بھی فرماتے ہیں کہ یہ کفار یہ کہتے ہیں اگر یہ چیز حق ہے آپ کی طرف سے قرآن مجید یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, تو پھر ہم پر پتھروں کی بارش آپ کیوں نہیں بھیج دیتے. اس واقعہ بدر کے بعد آگے کافروں کے اس قول کو ذکر کیا ہے کہ ہم پر پتھروں کی بارش کیوں نہیں آپ کرتے اگر یہ حق ہے تو, اب اتنا بھی عذاب علیم یا پھر کوئی اور دردناک عذاب ہمیں دیں. اللہ تعالیٰ نے عذاب نہ دینے کی وجہ بیان فرمائی ہے جو ان کے لیے بھی تھی ہمارے لیے بھی ہے, اسی لیے میں نے اس کو یہاں پر منتخب کیا. وما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم, اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب تک آپ موجود ہیں ان میں ہم عذاب نہیں دیں گے. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت, آپ کا جو وجود ہے وہ اتنا بابرکت ہے اور اتنی بڑی نعمت ہے کہ جب تک آپ موجود ہیں ہم ان پر عذاب نازل نہیں کریں گے. وما کان اللہ لیعذبہم, اللہ تعالیٰ کیوں کر عذاب دے حالانکہ آپ موجود ہیں اس میں. وما کان اللہ معذبہم وہم یستغفرون, یہ ہمارے لیے خاص طور پر کہ جب تک قوم استغفار کرتی رہے گی اللہ تعالیٰ عذاب نہیں دیں گے. یہ اللہ تعالیٰ کا بڑا کرم اور احسان ہے کہ دو چیزیں ہیں جو امان ہیں عذاب سے, ایک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود اقدس اور دوسرا استغفار. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو دنیا سے تشریف لے گئے, لیکن استغفار کی دولت اللہ نے ہمیں عطا فرمائی ہوئی ہے آج بھی. تو قوم جب تک استغفار کرتی رہے گی اجتماعی عذاب میں مبتلا نہیں ہوگی, یعنی ایسا عذاب کہ بالکل ختم کر دیا جائے ایسا نہیں ہے. مختلف طریقوں سے تھوڑا بہت کہیں عذاب ہو گیا اور وہ بھی عبرت کے لیے تاکہ قوم جو ہے وہ عبرت حاصل کر لے, لیکن بالکل یہ ختم کر دیا جائے ایسا نہیں. اسی طریقے سے آگے اللہ رب العزت نے مال غنیمت کا بھی ذکر فرمایا، اور جب جنگ ہو جائے دو فریقوں کے درمیان تو اس صورت میں کیا کرنا چاہیے اس کا بھی ذکر فرمایا. یا ایھا الذین آمنوا اذا لقیتم فئة فاثبتوا واذکروا اللہ. دو باتیں، ایک تو یہ کہ ثابت قدمی کے ساتھ رہو، ڈٹے رہو، اور دوسرا یہ کہ واذکروا اللہ کثیرا، اللہ کا ذکر کثرت سے کرو. یہ دو چیزیں دیکھیے بیان کی ہیں کہ جب کافروں سے مقابلہ ہو جائے تو اب یہ کہ بزدلی مت دکھاؤ، ثابت قدمی کے ساتھ ڈٹے رہو، اور واذکروا اللہ کثیرا، اللہ کا ذکر کثرت سے کرو، لعلکم تفلحون، تم تاکہ کامیاب ہو جاؤ. آگے واطیعوا اللہ ورسولہ کا مزید یعنی بیان فرمایا کہ اللہ کی اطاعت کرو، اس کے رسول کی اطاعت کرو، ولا تنازعوا، اور آپس میں مت الجھو. فتفشلوا وتذهب ریحکم واصبروا، آپس میں مت جھگڑو، اور آپس کے جھگڑوں سے کیا ہوگا کہ تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی. جب اعتماد باہمی نہیں رہے گا تو کیا ہوگا؟ اگر اعتماد رہے گا تو ایک آدمی بھی اپنے آپ کو ایک جماعت تصور کرے گا، لیکن اگر باہمی اعتماد ختم ہو گیا تو ایسی صورت میں پھر جماعت بھی ہوگی تو نہیں پتا ہوگا کسی کو کہ میرے برابر والا میرا دشمن ہے یا دوست. اور اسی طریقے سے کافروں کی نظر میں بھی ان کی ہوا خراب ہو جائے گی، وہ جو رعب اور دبدبہ ہے وہ ختم ہو کر رہ جائے گا. پچھلی ایک یہ صفت بیان کی کہ جب ایسا مقابلہ ہو جائے تو آپس میں نزاع بھی مت کرو، اور ورنہ تمہاری ہوا جو ہے وہ بگڑ جائے گی، ختم ہو جائے گی. اور صبر سے کام لو، ان اللہ مع الصابرین. اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ دیکھو اعمال کو مزین کر کے شیطان دکھلاتا ہے، چنانچہ کافروں کے پاس بھی شیطان جاتا ہے، مسلمانوں کے پاس بھی جاتا ہے، کافروں کو اور طرح سے دھوکہ دیتا ہے، مسلمانوں کو اور طرح سے دھوکہ دیتا ہے. چنانچہ کافروں کو شیطان نے ان کے اعمال مزین کر کے دکھلائے غزوے کے موقع پر، اور کہا کہ لا غالب لکم الیوم، آج کے دن تمہارے اوپر کوئی غالب آ ہی نہیں سکتا، اور ساتھ میں یہ بھی کہا کہ انی جار لکم، میں تو تمہارا پڑوسی ہوں. ہوا یہ کہ جب غزوہ بدر کا موقع آیا تو سارے کے سارے کفار جو ہیں وہ چل پڑے. جب چل پڑے تو ان کو بعد میں یہ خیال ہوا کہ ہمارے برابر میں جو قبیلہ ہے ان سے ہماری دشمنی ہے، ہم تو جنگ کے لیے جا رہے ہیں، ایسا نہ ہو کہ بعد میں یہ قبیلہ ہمارے بچوں پر چڑھائی کرے اور ان کو تنگ کرے. تو شیطان جو ہے وہ سراقہ بن مالک جو عرب کا بڑا جری اور بہادر انسان تھا ان کی شکل میں آیا اور کہا کہ واہ تم نے بڑی فکر کی بھائی، میں کس لیے موجود ہوں، تم نکلو جاؤ جنگ کرو مسلمانوں سے، اور اگر تمہیں خوف ہے کہ کوئی قبیلہ تمہارے بچوں پر حملہ آور ہوگا تو میں موجود ہوں، انی جار لکھوں. چنانچہ ان کو موت کے میدان میں بھیج دیا. اور اس کے بعد چونکہ یہ کہا کہ میرا قبیلہ یہاں موجود ہے، میں تمہارے ساتھ ہوں، تم فکر مت کرو، اور چونکہ وہ لوگ جانتے تھے کہ یہ بڑے جری اور بہادر ہیں اس لیے وہ بڑے بے فکر ہو گئے کہ ان کا قبیلہ موجود ہے، اور خود یہ ان کے ساتھ چل پڑے. جب وہاں پر میدان جہاد میں پہنچے جنگ میں، فلما ترات الفئتان نکس علی عقبیہ، اب یہ تو چونکہ شیطان تھا اس کو فرشتوں کی بھی پہچان تھی اور جانتا تھا کہ فرشتے کون ہیں، اس نے وہاں فرشتوں کی جماعت دیکھ لی تو نکس علی عقبیہ، اپنی ایڑیوں کے بل بھاگ پڑا. جب بھاگنے لگا تو ایک کافر کے ہاتھ میں اس کا ہاتھ تھا، اس سے ہاتھ چھڑا کے جب بھاگا تو اس نے پکڑ لیا. اس نے کہا کہاں جاتا ہے، تو نے تو ہمیں یہاں پر بھیجا اور خود اب بھاگ رہا ہے. اس نے کہا کہ بھائی بات یہ ہے کہ انی بری ام منکم، میں تم سے برات کا اظہار کرتا ہوں، انی ارا مالا کرا ہوں، میں وہ دیکھ رہا ہوں جو تم نہیں دیکھ رہے، یعنی مجھے تو فرشتے نظر آ رہے ہیں تمہیں نظر نہیں آتے، لہذا مجھے تو پتا ہے کہ اب جو ہے وہ ان کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا، اس لیے اپنی برات کا اظہار کیا اور وہاں سے بھاگا اور کہا انی اخاف اللہ، میں تو اللہ سے ڈرتا ہوں، واللہ شدید العقاب، اور اللہ بڑا سخت عذاب دینے والا، یہ کہہ کے وہاں سے بھاگ گیا. بہرحال جنگ ہوئی جس کے نتیجے کے اندر جو ہے کافروں کے جو ہے لوگ مارے بھی گئے، بڑے بڑے سردار، اور قید بھی ہو گئے. اور یہ جب بعد میں جو بچے پوچھے وہاں پہنچے، انہوں نے سراقہ کو پکڑا، وہاں جو اصل سراقہ تھا اس سے پوچھا کہ بھائی تم نے بڑا ہمیں دھوکہ دیا، جنگ کے میدان میں بھاگا ہے، تو کہا کہ میں تو گیا ہی نہیں، میں نے تو دیکھا ہی نہیں تمہیں، تم کس وقت گئے، کیا ہوا کیا نہیں ہوا، مجھے کچھ علم نہیں. تو وہ چونکہ شیطان تھا اس لیے یہ شیطان اس طریقے سے کافروں کے پاس بھی آتا ہے، ان کو بھی بڑھاتا ہے، ادھر سے مسلمانوں کے پاس بھی دوسرے طریقوں سے آتا ہے، اور ان کی آپس میں جو ہے وہ فساد کراتا ہے، کوشش کرتا ہے کہ لڑائی ہو جائے، تو یہ کوششیں کرتا رہتا ہے. بہرحال اس سے اگلے رکوع میں اللہ رب العزت نے مسلمانوں کو حکم دیا کہ تم ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر نہ بیٹھے رہو، جب امن کا زمانہ ہو تو اس میں جنگ کی تیاری کرو، اپنی قوت کو، استعداد کو بڑھاؤ، اپنے اسلحے کو، اسلحے کا ذخیرہ کرو. آج جو کچھ معاملہ ہے کہ مسلمان پس رہے ہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ جرم ضعیفی ہے. جرم ضعیفی کی سزا مرگ مفاجات. یہ آج جرم ضعیفی ہے جس کی بنا پر آج کفار جو ہیں وہ اہل ایمان پر تابڑتوڑ حملے کر رہے ہیں، لیکن مسلمان بس اس گیند کی مانند ہو گئے ہیں کہ جس میں سے ہوا نکل گئی ہو. اب چاہے اس کو لاکھ پٹکو لیکن وہ اٹھ کے اچھلتی نہیں، اس میں قوت ہی نہیں رہی. اب جہاں ڈال دیا وہیں پڑ گئے، جیسا کہہ دیا ویسے عمل کر لیا. یہ صرف اس لیے کہ ہم نے امن کے زمانے میں تیاری نہیں کی، نہ جہاد کی تیاری کی، نہ کبھی سوچا. اور وہ لوگ تیاری کرتے رہے، تیاری نہ کرتے تو آج ان کے پاس اتنی جو ہے وہ جدید ترین ٹیکنالوجی نہ ہوتی. ہم خاموش ہو کے بیٹھے رہے، ہم نے سمجھ لیا کہ بس جو کچھ کرنا ہے انہوں نے کرنا ہے، ہمارے ان باپ دادوں نے، ہم نے تو کچھ نہیں کرنا. نتیجے ہم خاموش ہو کے بیٹھے رہے، اور آج معاملہ جب سامنے آیا تو اب پتہ چلا کہ صاحب ہمارے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے، نہ ہم کچھ کر سکتے، ہم تو ان کا ایک جہاز بھی نہیں گرا سکتے. صرف ایمانی قوت ہی ہے جو لڑا سکتی ہے. یہ اسی وجہ سے دیوانے اور جو بالکل اللہ اور رسول کے عاشق ہیں وہی آگے چلتے ہیں. لوگ چاہے انہیں پاگل کہیں، دیوانہ کہیں، جو کچھ بھی کہیں، لیکن ان کے جذبات ہی ہیں، اس کے سوا تو کچھ بھی نہیں، ان کے پاس کچھ بھی نہیں. لیکن صرف یہی ہے کہ ایمانی جذبہ ہے اور کافروں سے لڑنے کا جذبہ ہے، حوصلہ ہے جو اللہ نے انہیں دیا ہوا ہے. ورنہ بات یہ ہے کہ ہمارے پاس دو دفعہ اگر بم گر جائیں تو یہاں تو آدمی نظر نہ آئے. آج 47-48 دن ہو گئے، آپ خود دیکھیے کہ دو دن میں 48 گھنٹے میں 175 مرتبہ بمباری ہو، اور وہ بھی جدید ترین جو ہے وہ ٹیکنالوجی کے ذریعے سے، تو بتائیے کہ پتا جو ہے وہ پانی ہو جاتا ہے. وہ بیچارے آگے جو نہیں پڑھ سکتے، تو اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ ادھر سے جو ہے وہ انہوں نے مسلمانوں کو مسلمانوں سے لڑا دیا، اور اوپر سے جو ہے بمباری کرتے ہیں کہ آگے بڑھ ہی نہ سکیں. کوشش تو وہ کرتے ہیں اپنی سی، لیکن بہرحال ہم جیسے انسانی ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے پھر بھی ان کو جو حوصلہ اور قوت اور طاقت دی ہے ان پر آفرین اور تحسین. اللہ تعالیٰ ان کی قوتوں میں اضافہ فرمائے. اور بات یہ ہے کہ اگر وہ دنیا سے رخصت بھی ہو جاتے ہیں تو اپنا حق تو بہرحال ادا کر گئے. اور انہوں نے ایک مرتبہ تو یہ بتلا دیا کہ ایسے ظالم فرعون کی آنکھوں میں آنکھ ڈال کر بھی کوئی بات کر سکتا تھا، جس نے اپنے ضمیر کا سودا نہیں کیا. ٹھیک ہے دنیا سے چلے گئے، رخصت ہو گئے، لیکن بات یہ کہ ہماری حالت کون سی اچھی ہو جائے گی بھائی. ہم کیوں اپنے آپ کو سمجھتے ہیں کہ ہمارے ہم سے کوئی پوچھے گا نہیں بعد میں. ان کا تو معاملہ یہ ہے کہ وہ تو مسلمانوں کو دیکھ ہی نہیں سکتے. اس وقت پورا عالم کفر جو ہے وہ متحد، اور اس کفر کے عالم کا ساتھ جو دے رہے ہیں مسلمان غفلت کے اندر، وہ آپ کے سامنے ہیں. تو بہرحال اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ دیکھو عالم حالت امن میں اپنے اوقات کو ضائع نہ کرو. وَأَعِدُّ لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ. اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ کس قسم کے ہتھیار رکھو، بلکہ کہا کہ تم جو ہے تیاری کرو جس قدر ممکن ہو سکے، جو بھی قوت حاصل کر سکو. اب قوت کے اندر چونکہ اس زمانے میں تو گھوڑے تھے، تلواریں تھیں، تیر تھی، نیزے تھے، بھالے تھے، ڈھالیں تھیں، تو یہ چونکہ اس قسم کی اب جنگ نہیں ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ کے تو علم میں تھی یہ بات. اس لیے اللہ تعالیٰ نے کوئی خاص اوزار اور استعمال نہیں کی یہاں پر ہتھیاروں کا، بلکہ فرمایا من قوت، جو بھی قوت اس زمانے کی ہو اس کو حاصل کرو. اب چاہے وہ بم ہو، ایٹم بم ہو، اس سے بڑھ کر بھی کوئی چیز ہو تو وہ تم حاصل کرو. مسلمانوں کو اس سے منع نہیں کیا گیا، نہ مسلمان اس معاملے میں رکاوٹ ہیں. رکاوٹ تو وہ لوگ ہیں کہ جو کبھی جنگ کرنا پسند ہی نہیں کرتے، روزانہ بکرے اڑاتے ہیں لیکن پسند نہیں کرتے کہ بھئی جو ہے وہ جنگ کریں. حالانکہ بات یہ ہے کہ ہماری فوج کس کام کے لیے، اور اللہ کا شکر ہے کہ اس میں جذبہ جہاد ہے. ابھی اللہ کا احسان ہے کہ ایسا نہیں ہے. یہی وجہ تھی کہ ابھی کارگل کے اندر جو کچھ ہوا، تو بہرحال یہ فوج ہی نے اللہ نے اس کو اتنی قوت اور طاقت دی کہ اس وقت جو ہے وہ انڈیا کا جو ہے وہ پتا پانی ہو گیا تھا. لیکن اس کے بعد پھر ہمارے سیاستدانوں نے اس جنگ کو ہار دیا. بہرحال یہ ایک الگ کہانی، اس وقت یہ سب موضوع نہیں، لیکن بات یہ اللہ نے قوت بھی دی ہے، طاقت بھی دی ہے. اور بات یہ ہے کہ اگر یہ طاقت پڑی رہ جائے، اس کی حفاظت کرتے کرتے ہم مر جائیں، یہ ہماری حفاظت نہ کر سکے، تو کس کام کی یہ طاقت ہے؟ اس طاقت کی ہمیں حفاظت کرنی پڑ رہی ہے، یہ ہماری حفاظت نہیں کر رہی. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَأَعِدُّ لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ وَمِنْ رِبَاطِ الْخَيْلِ. پلے ہوئے گھوڑے، تیار گھوڑے، یعنی ایسے گھوڑوں کی ضرورت ہر زمانے میں. آج بھی اس زمانے میں بھی آپ گھوڑوں کی ضرورت کو ایسے مستغنی نہیں ہو سکتے. بعض مقامات ایسے ہیں کہ جہاں صرف گھوڑوں پر ہی جایا جا سکتا ہے، وہاں کار اور جیپ بیکار ہو جاتی ہے، وہاں کوئی چیز کام نہیں کرتی. ترہبون، ابھی ساتھ میں فرمایا کہ یہ کس لیے کرو، تاکہ اللہ کے دشمنوں پر روک قائم ہو. دبدبا ہو تمہارا. ٹھیک ہے اگر تم نہ بھی لڑو, ضرورت پیش نہ بھی آئے, تب بھی اپنے پاس ایسی قوت رکھو کہ انہیں یہ پتا ہو کہ اگر ہم نے جو ہے وہ نگاہ بھی ان کی طرف کی تو ایسا نہ ہو کہ ہم تباہ و برباد ہو جائیں. لیکن آج معاملہ بالکل اس کے برعکس ہے. تو ہبو نبی عدو اللہ و عدو وکم, اللہ کے جو دشمن ہیں اور تمہارے دشمن ہیں ان پر روب قائم ہو جائے تاکہ وآخرین من دونہم لا تعلمونہم اللہ یعلمہم, اور اللہ تعالی جانتے ہیں تم نہیں جانتے تمہارے کون کون دشمن ہیں. آگے اللہ رب العزت نے مزید ایک قاعدہ قانون تھا پہلے زمانے میں, یہ تھا کہ اگر 30 آدمی تھے مقابلے میں اگر 200 سامنے تھے تو بھاگنا جائز نہیں تھا. لیکن پھر اللہ تعالیٰ فرمایا الان خفف اللہ عنکم, ہم نے اب تم پر تخفیف کر دی اس حکم میں, اور اب یہ ہے کہ اگر تم 100 آدمی ہو تو 200 آدمی تمہارے مقابلے ہوں تو تب بھاگو نہیں. یعنی 100 مسلمان ہوں اور 200 کافر ہوں تو انشاءاللہ کامیابی ہوگی. پہلے یہ تھا کہ 100 ہوں اور سامنے 1000 ہوں تب بھی مت بھاگو, لیکن اب اللہ نے تخفیف فرما دی کہ 100 کے مقابلے میں 200 تو کم از کم لڑو. اور آگے اللہ تعالیٰ نے غزوہ بدر کے موقع پر قیدیوں کا معاملہ تھا, چونکہ پہلی جنگ تھی یہ اس لیے کوئی خاص احکام موجود نہیں تھے کہ بھائی قیدی اگر ہو جائیں تو کس طریقے سے ان کے ساتھ معاملہ کریں, مال غنیمت اگر حاصل ہو جائے تو کیا معاملہ کریں. اس لیے بڑی پریشانی اس وقت جو ہے وہ 70 بڑے بڑے جو ہے وہ سردار کافروں کے وہ ہاتھ لگ گئے تو اب کیا ہو. اللہ رب العزت نے مسلمانوں کو اختیار دے دیا, اور اختیار کیا دیا کہ تم چاہو تو یہ موقع ہے, بڑے بڑے سردار کفار کے تمہارے ہاتھ لگ چکے ہیں, ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ان کی قوت اور طاقت ختم کر دو, یعنی ان کو قتل کر دو. ایک اختیار تو یہ, اور دوسرا یہ ہے کہ فدیہ لے کر چھوڑ دو. لیکن اگر تم نے فدیہ لے کر چھوڑا تو ایسی صورت میں اگلی جب جنگ ہوگی جنگ احد تو پھر تمہارے 70 مارے جائیں گے. وہی اللہ نے اختیار دینے کے باوجود یہ بتلا دیا کہ پسندیدہ صورت اللہ کو پہلی ہے کہ ان کو قتل کر دو, چھوڑو مت. اللہ نے تمہیں اختیار دے دیا ہے اور تمہارے ہاتھ میں جو ہے وہ ان کی ساری طاقت آ گئی ہے. بڑے بڑے سردار تھے اور جو مسلمانوں کو اس وقت کئی رائے ہو گئی تھی, بعض کہتے تھے کہ فدیہ لے کے چھوڑ دو, جو یہ کہتے تھے تو ان کا معاملہ یہ تھا چاہتے تھے کہ بھئی کچھ نہ کچھ جو ہے وہ مال و دولت بھی حاصل ہو جائے گی اور ہماری جو تنگی اور پریشانی کا معاملہ ہے یہ بھی دور ہو جائے گا, اور پھر ممکن ہے کوئی ان میں مسلمان ہو جائے, یہ ان کی نیت تھی. لیکن جو لوگ یہ رائے رکھتے تھے جس میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے تھی کہ ان کو قتل کر دیا جائے, لیکن سیدنا صدیق اکبر کی رائے جو ہے وہ دوسری تھی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مسلمانوں کی دو رائے دیکھی تو سیدنا عمر فاروق اور ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہما دونوں کو خطاب کر کے فرمایا اگر تم کسی ایک رائے پر متفق ہو جاتے تو میں اختلاف نہ کرتا, لیکن چونکہ تم دونوں مختلف ہو گئے اس لیے میں رحمت للعالمین بنا کر بھیجا گیا ہوں, اس لیے فدیہ لے کر چھوڑنے والی رائے کو پسند کرتا ہوں. چونکہ آپ رحمت للعالمین تھے اس لیے آپ نے قیدیوں پر بھی رحم و کرم کا معاملہ ہی پسند فرمایا, تو یہاں پر اس کو ذکر فرما دیا. لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ جو ہے وہ تم نے جو کچھ معاملہ کیا قریب تھا کہ تم پر عذاب آ جاتا, لیکن چونکہ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر عذاب آتا اللہ کا تو صرف دو آدمی بچتے, سیدنا عمر فاروق اور ایک اور صاحب سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کی رائے حضرت عمر فاروق کے برابر کے مطابق تھی, تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمائے. لیکن چونکہ اللہ نے اختیار دے دیا تھا کہ دونوں رائے میں سے کوئی رائے بھی اختیار کر سکتے ہو, لیکن اختیار کے باوجود ایک رائے پسندیدہ تھی اور ایک رائے ناپسندیدہ تھی, تو بہرحال مسلمانوں نے اس وقت جو بھی رائے اختیار کی اس کو یہاں پر ذکر کیا گیا. ایسے ہی اللہ رب العزت نے پھر جو ہے اس میں ذکر فرمایا اور آخر میں پھر غزوہ حنین کا ذکر فرمایا. یہ وہ غزوہ ہے کہ جس میں مسلمانوں کی تعداد کافی تھی, یعنی ایک طرف تو غزوہ بدر کا ذکر کیا جہاں مسلمانوں کی تعداد صرف 313, اور ایک طرف جو ہے وہ فتح مکہ کے فوراً بعد غزوہ حنین اس کا ذکر فرمایا, اس میں مسلمانوں کی تعداد بہت زیادہ ہو گئی. جب مسلمانوں نے مکہ فتح کر لیا تو مکہ مکرمہ سے 10 کلومیٹر کے فاصلے پر یا 10 میل کے فاصلے پر قبیلہ حوازن یہ موجود تھا, اور یہ بڑا جنگجو اور بہادر قبیلہ تھا. ان لوگوں نے آپس میں فیصلہ کیا کہ جب مکہ فتح ہو گیا تو ان قریب مسلمان اب ہماری طرف رخ کریں گے, اس لیے تم اس سے پہلے کہ وہ حملہ کریں ہم بڑھ کر حملہ کرتے. چنانچہ انہوں نے لوگوں کو جمع کیا, اور بعض روایت میں تک 28,000 آدمی جمع ہوئے، اور بعض نے کہا کہ 6,000 آدمی تھے اور باقی ان کے بچے اور دوسرے لوگ تھے. بہرحال جتنی بھی تعداد تو کثیر تعداد تھی، اور انہوں نے یہ بھی کیا کہ اپنا مال اسباب اور جتنے بھی گائے بھینسے اور یہ جو تھے سب اپنے ساتھ لے لیے تاکہ لوگوں کے دلوں سے واپسی کا خیال نکل جائے. بس ختم، آج جو ہے وہ ختم ہو کے ہی آئیں گے یوں سمجھ لو. یوں کہہ لیجئے کہ رسیاں توڑا کر نکلے تھے گھر سے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی اطلاع مل گئی تو آپ نے فوراً اعلان کر دیا کہ چلو بھائی، اس سے پہلے کہ وہ پہنچے ہم نکلتے ہیں. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھیوں کی تعداد اس وقت تقریباً 14,000 کی تھی. تو وہ آپ کا بھی لشکر عظیم الشان لشکر تھا. اس میں وہ لوگ بھی تھے جو نئے نئے مسلمان ہوئے تھے، وہ لوگ بھی تھے جو تماشے کے طور پر ساتھ ہو گئے تھے کہ چلو بھائی مکہ تو مسلمانوں نے فتح کر لیا، اب دیکھیں گے چل کے اگر جیت گئے تو تب تو ٹھیک ہے ہم مسلمان ہو ہی جائیں گے یا ہو گئے، اور اگر نہیں تو ہمیں ہی بدلہ لینے کا موقع ملے گا. چنانچہ ایک صاحب شیبہ بن عثمان اس میں ایسے ہی تھے، جن کے باپ اور بھائی کو حضرت حمزہ اور حضرت علی نے جو ہے وہ غزوہ بدر کے موقع پر جو قتل کیا تھا، جس کا بغض ان کے دل میں موجود تھا. تو ظاہر میں اگرچہ مسلمان ہو بھی گئے لیکن اس کے باوجود یہ خیال تھا کہ اگر موقع ملے گا تو چھوڑوں گا نہیں، اور خاص طور پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قرب میں قریب قریب پھرتے رہے کہ جب بھی موقع ملے گا قتل کر دوں. چنانچہ کہتے ہیں کہ میں قریب قریب پھرتا رہا لیکن میں نے دیکھا کہ آپ کے قریب جو ہے وہ حضرت عباس تھے غالباً، حضرت دوسرے بعض صحابہ کرام تھے جو آپ کی حفاظت پر معمور تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب ان کو بار بار آتے جاتے دیکھا تو کہا کہ شیبہ ادھر آؤ، اور آ کر جب قریب آ گئے تو آپ نے اپنا ہاتھ ان کے سینے پر پھیرا اور کہا کہ اللہ اس سے شیطان دور فرما دے. اب یہ کہتے ہیں کہ جب میں نے نظر اٹھا کر دیکھا تو اب سب سے زیادہ محبوب مجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات تھی، اور مجھے آپ نے فرمایا کہ جاؤ جا کے لڑو، اور پھر کہا کہ پھر انہوں نے پشتوں کے پشتے لگا دیے اور خوب جی جان سے لڑے. تو اللہ رب العزت نے اس طرح کے معجزات بھی دکھلائے اس موقع پر. بہرحال یہ قبیلہ جنگ کے لیے آیا، صحابہ اکرام بھی نکلے. اس وقت ہوا یہ کہ مسلمانوں کے بعض مسلمانوں کی زبان سے کچھ کلمات ایسے نکل گئے جو اللہ کو پسند نہیں. انہوں نے کہا کہ بھائی ہم تو جب 313 کو کوئی شکست نہیں دے سکا تو آج تو 14,000 ہیں، آج کون شکست دے سکتا ہے ہمیں. اس قسم کے کلمات کچھ تکبر کے نکل گئے. اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے. اللہ تعالیٰ معمولی بات پر بھی اپنے بندوں کی پکڑ فرما لیتے ہیں. چنانچہ ابتدان مسلمانوں کو شکست ہوئی، انہوں نے کچھ جو ہے وہ کافر دروں میں چھپا دیے تھے ادھر ادھر. چنانچہ جب وہ ایک دم یکبار کی انہوں نے حملہ کیا تو تقریباً سب مسلمانوں کے پاؤں اکھڑ گئے. صرف 200-300 مسلمان ایسے تھے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے وہ پیچھے نہیں ہٹے بلکہ آگے ہی بڑھتے رہے. اور آپ فرماتے تھے انا نبی لا کذب انا ابن عبد المطلب، کہ میں نبی ہوں، میں جھوٹا نہیں ہوں، میں عبد المطلب کا بیٹا ہوں. اور یہ فرماتے ہوئے آپ آگے بڑھتے تھے اور آپ کے ساتھ چند صحابہ کرام تھے. پھر آپ نے کہا کہ ان کو آواز دو کہ کہاں ہیں وہ لوگ جنہوں نے درخت کے نیچے بیعت کی تھی، اور کہاں ہیں فلاں مسلمان. اس طریقے سے آپ نے نام بنام ان کو کہا تو حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ نے غالباً آواز دی، مسلمانوں کو شرمندگی ہوئی اور فوراً واپس پلٹے، اور پھر جو حملہ کیا تو اللہ تعالیٰ نے انہیں شکست سے دوچار کیا اور مسلمانوں کو فتح سے ہمکنار کر دیا. تو بعض اوقات مسلمانوں کی تاریخ میں یہ بات ہے کہ ابتدان شکست ہوتی ہے لیکن پھر جب وہ توبہ و استغفار کرتے ہیں، اپنی غلطیوں کی کوتاہی جو ہوتی ہے اس کی ازالہ کر لیتے ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں پھر فتح سے ہمکنار فرما دیتے ہیں. تو اس طریقے سے یہاں پر بھی ہوا. تو بعد میں اللہ تعالیٰ نے انہیں فتح سے ہمکنار کیا اور بہت بڑا مال غنیمت ان کے ہاتھ میں آیا، تقریباً 26,000 جو ہے وہ اونٹ ان کے ہاتھ میں آئے، اور اسی طریقے سے پتہ نہیں کتنے ہزار گائے بھینسے بکریاں یہ اللہ تعالیٰ نے مال غنیمت کے طور پر دیا، اور بے انتہا جو ہے وہ قیدی بھی تقریباً 6,000 قیدی یا اس سے زیادہ جو ہے وہ مسلمانوں کی قید میں بھی آئے. اور یہاں پر بھی دیکھیے مسلمانوں کو عفو و کرم کا ایک معاملہ ہوا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب واپس تشریف لے گئے ایک موقع پر مال غنیمت کو تقسیم کیا جا رہا تھا، اور ان میں جو تھے ایک صاحب کعب بن مالک غالباً وہ اپنے قلعے میں جا کر بند ہو گئے تھے جو اصل سردار تھے ان کے، بعد میں ان کو اللہ نے مسلمان بھی کیا اور کام بھی لیا. تو بہرحال یہ بعض لوگ جو ہیں قبیلے کے آئے اس موقع پر جب مال غنیمت تقسیم ہو رہا تھا یا تقسیم کیا جا چکا تھا. 14 سردار تھے اور انہوں نے آ کے کہا کہ اللہ کے رسول ہم مسلمان ہو گئے، اسلام لیا، اس لیے ہمارا مال اور ہمارے جو قیدی ہیں انہیں واپس کیا جائے. اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بڑا امتحانی مرحلہ تھا یہ کہ مال غنیمت تو مجاہدین کا حق ہوتا ہے، اور وہ آپ نے تقسیم بھی کر دیا. اب ان سے واپس لینا ایک طرف, اگر ان سے واپس لیا جاتا ہے ان کے دل ٹوٹتے ہیں کہ بھئی انہوں نے اب ایسے وقت پر جو ہے اپنے اسلام کا اظہار کیا ہے جبکہ یہ مال ہمارا ہو چکا. تو اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر یہ فیصلہ فرمایا کہ دیکھو بھائی مال غنیمت یا تو لے لو اپنا واپس یا اپنے قیدی لے لو, دونوں میں سے ایک فیصلہ کر لو. تو انہوں نے اپنے قیدی لینا گوارا کیا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں خطبہ دیا ہے اور پھر صحابہ اکرام کو کہا کہ دیکھو بھائی یہ تمہارے بھائی ہیں, مسلمان ہو کر آ گئے ہیں, اس لیے اب یہ تمہارے بھائی ہیں. اب تم جو ہے وہ یہ چاہتے ہیں کہ ان کے قیدی تم ان کو واپس کر دو, تو تم میں سے جو شخص بطیب خاطر خوش دلی کے ساتھ واپس کرنا چاہے تو وہ واپس کر دے, اور جو نہیں واپس کرے تو پھر یہ کہ ہم آئندہ جب جنگ ہوگی تو اس مال غنیمت میں سے ان کو دے دیں گے. اب لوگوں نے خوشی کے ساتھ سب نے کہا کہ ہاں ہم واپس کرتے ہیں, لیکن آپ نے اس کا اعتبار نہیں فرمایا. یہ جو ہوتا ہے نا ریفرنڈم, ایک موقع پر جو ہے ہاتھ اٹھوا لیے اور آوازیں مل کے سب نے کہہ دیا کہ ہاں بھائی یس اور نو, تو اس کا کوئی اعتبار نہیں شریعت میں. یہاں پر بھی دیکھیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دل اعتبار نہیں فرمایا اس کا, بلکہ کہا کہ نہیں بھائی اس کا کوئی اعتبار نہیں ہے, یہ تو سب ہاں میں ہاں ملا رہے ہیں, شرما شرمی میں بھی ہو سکتا ہے کوئی ملا رہا ہو ایک دوسرے کی. اس لیے قبیلے کے جو سردار تھے ان کو کہا کہ تم اپنے اپنے قبیلے والوں سے پوچھ کر بتاؤ فردن فردن کہ کون سا خوش دلی کے ساتھ ایسا کر. گویا یہ اس کا اعتبار کیا کہ جب ایک مال دے دیا گیا اب ان کا حق ہے واپس کریں یا نہ کریں, جو خوش دلی کے ساتھ دینا چاہے. تو بہرحال انہوں نے اپنے اپنے قبیلے کے سرداروں کو جو ہے قبیلے کے سرداروں نے ایک ایک آدمی سے فردن فردن رائے لی, اور جب پتہ چل گیا کہ سب آدمیوں نے خوش دلی کے ساتھ قیدیوں کو واپس کر دیا, تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ معاملہ فرمایا. تو یہ دیکھیے کتنا اہم معاملہ ہے. آج بہت سارے معاملات ہمارے ایسے ہی ہوتے ہیں, بس ہم جو ہے وہ سب سے رائے لے لیتے ہیں, ہاں بھائی کیا بات ہے, ہاں بھائی ٹھیک ہے بھائی ٹھیک ہے, اور معاملات ہوتے ہیں حقوق کے, تو وہ حقوق جو ہے اس طریقے سے ضائع ہو جاتے ہیں. شریعت نے اس کا بہت خیال کیا ہے. بہرحال یہاں پر ایک تو مسلمانوں کو اس پر تنبیہ فرما دی کہ اپنی تعداد پر کبھی تم فخر مت کرو. اللہ کے ہاں یہ قلت اور کثرت کوئی چیز نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کی اگر مدد آ جائے تو پھر چاہے دس ہی مسلمان ہو. میں نے عرض کیا تھا نا ایک مرتبہ کہ صرف 60 مسلمان تھے, 60,000 کافروں پر بھاری ہو گئے. اب لوگ تو پاگل پر نہیں کہیں گے نا کہ 60,000 اور ایک طرف صرف 60 مسلمان, لیکن اگر جب اللہ کی مدد آ جائے تو پھر کیا بات. اس لیے دعا بھی کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے وہ اعمال ہم سے صادر ہو جائیں جس سے ہم مستحق بن جائیں. ہمارے اعمال ایسے نہیں ہیں کہ اللہ کی مدد آئے, لیکن بہرحال ہم روئیں عاجزی کریں اللہ کے آگے گڑ گڑائیں. اللہ تعالیٰ ہمارے رب ہیں مالک ہیں, وہ جانتے ہیں. اس لیے کم از کم جو کام ہمارے اختیار میں ہے اس سے دریغ نہیں کرنا چاہیے. اور اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وَيَوْمَ حُنَيْنِ إِذَا عَجَبَتْكُمْ كَثْرَتُكُمْ. یوم حنین یعنی حنین کے دن جبکہ تم نے کثرت پر جو ہے وہ عجب کیا, فلم تغنی عنکم شیئا, تو تمہیں کسی چیز نے پھر فائدہ نہیں دیا, تمہاری کثرت کام نہیں آئی. اور وضاقت علیکم الارض, زمین تم پر تنگ ہو گئی, تم یہ سمجھنے لگے کہ کہاں ہمیں جگہ ملے اور ہم چھپ جائیں. بیمہ رحبت باوجود اپنی وسعت کی, ثم ولیتم مدبرین, اور پھر تم پیٹ دکھا کر بھاگے. ثم انزل اللہ سکینتہ, پھر کچھ وقفے کے بعد جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے ذریعے سے بلوایا تو سکینتہ علی رسولہ وعلی المؤمنین, اللہ تعالیٰ نے پھر سکینہ نازل فرمائے یعنی اطمینان قلب عطا فرما دیا, اور پھر پلٹے اور پلٹ کر پھر اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو فتح عطا فرمائی. وانزل جنودا لم ترہا, اور اللہ نے ایک ایسا لشکر بھیج دیا تمہاری مدد کے لیے جس کو تم دیکھ نہیں سکتے تھے, مراد فرشتے ہیں, فرشتوں کو اللہ نے مدد کے لیے بھیج دیا. وعذب الذین کفروا وذلک جزاء الکافرین, اور یہ ہے بدلہ کافروں کا. ثم یتوب اللہ من بعد ذلک علی من یشاء, پھر اللہ تعالیٰ متوجہ ہوئے جس جو ہے وہ یعنی توبہ بھی قبول فرمائی اللہ نے, واللہ غفور الرحیم. اور آگے پھر اللہ نے وہ حکم دیا ہے کہ مشرکین جو ہیں وہ نجس ہیں, انہیں مسجد حرام کے قرب و جوار میں نہ رہنے دو بلکہ ان کو جزیرے عرب سے نکال دو. تو آج جو مطالبہ کیا جاتا ہے اصل میں یہ وہی مطالبہ ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کیا گیا تھا کہ ان کفار کو مسجد حرام اور اس کے قرب و جوار سے بلکہ جزیرہ عرب سے جو ہے وہ نکال دیا جائے. آج پھر سے انہوں نے سازشیں کر کے اور مسلمانوں کے مقدس مقامات پر اس کے ارد گرد گھیرا ڈالا ہوا ہے, اور مقصد یہی ہے کہ مسلمانوں کے جو یہ مقدس مقامات ہیں ان پر بھی قبضہ کر لیا جائے، مسلمانوں کے جو وسائل ہیں ان پر بھی قبضہ کر لیا جائے، یہی سب کچھ اصل میں ان کی نظر میں ہے جو انہیں چین لینے نہیں دیتا، کہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو وسائل سے مالا مال کیا ہے، صرف تیل کی دولت ہی اللہ تعالیٰ نے اتنی عطا فرمائی ہے جس کا کوئی اندازہ نہیں لگایا جا سکتا، مشرق وسطی کا علاقہ وہ بھی اس سے مالا مال ہے، اسی طریقے سے اہل عرب کے پاس جو علاقے وہ بھی اس دولت سے مالا مال ہے، اللہ تعالیٰ نے بہت دولت یہ عطا فرمائی ہے، لیکن افسوس کہ مسلمانوں نے اپنی قدر اپنی قیمت نہیں پہچانی، کاش کہ ہم اپنی قدر و قیمت پہچان لیتے، اللہ تعالیٰ نے تو یہ وعدہ کیا ہے کہ وانتم الاعلون ان کنتم مؤمنین، تم ہی بلند رہو گے بشرطے کہ تمہارے اندر ایمانی قوت تو ہو، اس ایمانی قوت کو ہم کام میں تو لائیں، کم از کم سب سے پہلی صورت یہ ہے کہ متحد تو ہو، جب اتحادی نہیں ہے تو پھر وہی صورت ہے کہ فتح شلو وتذهب ریحکم، تمہاری ہوا اکھڑی ہوئی، سب جانتے ہیں کہ مسلمان جو ہے وہ آج تتر بتر ہوئے بھی مذمت تک تو کر نہیں سکتے اور کیا کریں گے، بہرحال اللہ تعالیٰ ہماری کوتاہیوں کو معاف فرمائے، ہمیں ایسے حکمران عطا فرمائے جنہیں دینی غیرت بھی ہو، اسلامی غیرت بھی ہو، جذبہ بھی ہو، جن میں مسلمانوں کی محبت بھی ہو اور مسلمانوں کا درد بھی کوٹ کوٹ کر بھرا ہوا ہو، اور جو ایسے مسلمان ہوں کہ جن کے لیے سرحدوں کی کوئی قید نہ ہو، سچی بات یہ ہے کہ مسلمان جو ملک ہوتا ہے، اور پاکستان الحمدللہ اسی طور پر بنایا گیا تھا کہ جو مسلمان اسلام اہل اسلام کا قلعہ ہوگا، جس کے لیے دنیا بھر کے مسلمانوں کے دروازے کھلے ہوئے ہوں گے، جو مسلمان جہاں بھی تکلیف میں ہوگا اس کو جو ہے پاکستان میں اجازت ہوگی آنے کی، اور وہ یہاں رہ سکے گا آسانی کے ساتھ آ سکے گا، لیکن آج وہ سب چیز ہم نے بھلا دی، آج ہم صرف ایک ہی نعرہ لگاتے ہیں، سب سے پہلے پاکستان، اسلام نہیں، حالانکہ ہم مسلمان ہیں اس لیے سب سے پہلے اسلام، اس کے بعد میں کوئی چیزیں وطن بعد کی چیزیں ہیں، ورنہ تو بات یہ کہ ہندوستان کیا برا تھا، وہاں پر رہنے میں کوئی قواعد تھی، وہاں پر بھی تو مسلمان آج رہ ہی رہے ہیں، اور جتنے مسلمان پاکستان میں اس سے تین گنا زیادہ ہیں وہاں پر رہنے والے مسلمان، لیکن ہم آئے اسی لیے تھے کہ یہاں پر ایک آزاد ملک ہوگا، اسلام پر عمل کرنے میں آزادی ہوگی، اللہ کا شکر ہے پھر بھی غنیمت ہے، یہ اللہ کا احسان ہے، لیکن جو کچھ ہمیں کرنا چاہیے تھا اس سے ہم بہت کم کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے، ہمارے حکمرانوں کو بھی ہدایت دے، میں ہمیشہ بار بار کہتا ہوں بجائے اس کے کہ انہیں گالیاں بکنے کی ان کے لیے دعا کرنی چاہیے، اللہ تعالیٰ قادر ہے کہ انہیں حکمرانوں کا کام لے لے، اس کو ضروری نہیں ہے کہ کوئی اور آئے، اللہ تعالیٰ چاہے تو ان سے ہی کام لے سکتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے دلوں کو مضبوط فرما دیں، ان کی پیشانیوں کو اپنے سامنے جھکا دیں، اللہ قادر ہے، اس لیے ان کے لیے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ اپنے فضل و کرم سے یہ نہیں توفیق دے دے کہ یہ جو ہے اپنے دلوں کو مضبوط کر لیں اور مسلمانوں کا قلعہ اس پاکستان کو بنا دے، اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہمیں بھی توفیق عطا فرمائے، اور سب سے بڑی بات یہ کہ ہم اس وقت اپنے مسلک ان سب چیزوں کو چھوڑیں، اپنے اپنے طور پر جو عمل کرتا ہے کرتا رہے، لیکن اس میں نظام نہ پڑے، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ مسلمان ہونا یہ سب سے بڑی بات ہے، جو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہتا ہے وہ اس قابل ہیں کہ اسے سینے سے اور کلیجے سے لگایا جائے، الا یہ کہ وہ اصول اسلام کی پابندی نہ کرتے ہوں یا ان کا انکار کرتے ہوں تو الگ بات ہے، جیسا کہ قادیانی وغیرہ، ورنہ جہاں تک فروعی اختلاف کے مسائل ہیں یہ کوئی اختلاف نہیں ہوتا، اصل جو چیز دیکھنے والی ہے یہ کہ وہ اللہ کو مانتے ہیں، آخرت پر یقین رکھتے ہیں، اللہ کے رسول پر ایمان رکھتے ہیں، اگر یہ تین چیزیں ہیں بنیادی طور پر تو بس، اور کوئی ایسا عقیدہ نہیں رکھتے جو اسلامی اصول اسلام سے ٹکراتا ہو، تو اس صورت میں جو ہے وہ باقی سب چیزیں جو ہیں کہہ لیجئے کہ ثانوی حیثیت رکھتی ہیں، اصل چیز یہ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو متحد بھی فرمائے اور پھر سے اس ملت اسلامیہ کو وہ قوت اور طاقت اور عروج عطا فرما دیں جو اسلام پر چلنے کی بدولت اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کے بعد کے زمانوں میں عطا فرمائے، الحمدللہ والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسول کریم سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار.